پیر 26 فروری کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ شام میں فائر بندی پر اقوام متحدہ کی قرارداد کے باوجود مشرق غوطہ پر حملے جاری ہیں، عالمی طاقتیں اب کیا چاہتی ہیں؟ تجزیہ کار:
کچھ لوگوں میں یہ کنسنسس ہے کہ بشر الاسد کو رہنے دیا گئے، ایک کمزور بشر الاسد سے شاید زیادہ پولیٹیکل کنسیشنز وہ لی جا سکتی ہیں۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے شام میں باغیوں کے زیر قبضہ قصبے مشرقی غوطہ میں فضائی حملوں میں مزید ہلاکتوں کی اطلاعات کے بعد ایک بار پھر فوری عارضی جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ تفصیل سنیے ثنا گلزار سے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس کا کہنا ہے کہ مشرقی غوطہ کو جہنم بنانے کا عمل روکنا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سلامتی کونسل میں عارضی جنگ بندی سے متعلق قرارداد کی منظوری کے بعد بھی شامی حکومت کی جانب سے مشرقی غوطہ پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک ہفتے سے زائد جاری اس بمباری میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اتوار کو فرانس اور جرمنی نے روس سے مطالبہ کیا کہ وہ شامی حکومت پر جنگ بندی کے لیے زور ڈالے۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سربراہ زید راد الحسین نے نسل پرستی پر مبنی گفتگو کرنے پر چند یورپی رہنماؤں کی مذمت کی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق کونسل کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے زید راد الحسین نے مغربی جمہوری حکومتوں سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور نسل پرستی کے بارے میں بیانات کو معمول کا حصہ بننے پہ متنبہ کیا ہے۔ زید راد الحسین کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے ہر خطے میں بنیادی آزادی سلب کی جا رہی ہے اور شرمندگی بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ یورپ میں غیر ملکیوں سے نفرت کرنے والے اور نسل پرست کسی بھی قسم کے شرمندگی کے احساس کو ختم کرتے جا رہے ہیں، جیسے ہنگری کے وکٹور اوربان نے اس مہینے کہا، اور میں ان کے الفاظ دہراتا ہوں: ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے رنگ و نسل میں آمیزش ہو۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ ایسے معاشروں میں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جہاں رہنما نسل پرستی اور قومیتوں کے حق میں بات کرتے ہیں؟ یہ تھے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سربراہ کے الفاظ۔ انڈیا کی شمال مشرقی ریاست آسام میں گزشتہ 100 سال کے دوران آگ کے آباد ہونے والے لاکھوں مسلمانوں کے بے وطن ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ ملک میں سرگرم ہندو تنظیم آر ایس ایس، برسر اقتدار جماعت بی جے پی اور اس کی ہم نوا مقامی جماعتوں کا کہنا ہے کہ آسام میں لاکھوں غیر قانونی بنگلہ دیشی تارک وطن آ کر بس گئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عبداللہ فاروقی۔
آسام میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 34% ہے۔ ان میں اکثریت بنگالی نسل کے مسلمانوں کی ہے جو گزشتہ 100 برس کے دوران یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ ان میں سے کئی افراد کے پاس شہریت سے متعلق ضروری دستاویزات موجود ہیں، تاہم انہیں غیر ملکی قرار دیے جانے کا خطرہ ہے، اور ایسے افراد کو فورنرز ٹرائبونل میں اب ثابت کرنا ہے کہ وہ غیر ملکی نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ 2 عشرے سے ووٹر لسٹ میں ایسے لوگوں کو مشکوک شہری لکھنا شروع کیا ہے جو شہریت کے ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ شہریت کی دوسری اور آخری فہرست جون کے اواخر میں آنے والی ہے۔ آسام کے لاکھوں مسلمانوں کی شہریت اور قومیت کا مستقبل اسی فہرست پر منحصر ہے۔
سعودی عرب میں پہلی بار خواتین کو بھی فوج میں شمولیت کا موقع دیا جا رہا ہے، اور خواتین کی بھرتی بطور سپاہی کی جائے گی۔ تفصیلات سنیے ہارون رشید سے۔
سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے رواں ماہ کے اختتام تک خواتین کے لیے بطور سپاہی بھرتی کی درخواست بھیجنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ خواتین کو فوج میں بظاہر اگلے محاذوں پر لڑنے کے بجائے سلامتی سے متعلق شعبے میں کام کرنے کے مواقع دیے جائیں گے۔ بھرتی کی خواہش مند خواتین کی عمر 25 سے 35 سال کے درمیان ہونا ضروری ہے، جبکہ تعلیمی قابلیت کے لیے انٹرمیڈیٹ کی حد مقرر کی گئی ہے۔
جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو شمالی کوریا سے بات کرنے کے لیے اپنے رویے میں نرمی لانا ہوگی، اور پیانگ یانگ کو بھی اپنے جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری پر آمادہ ہونا ہوگا۔ چین کے نائب وزیر اعظم اور جنوبی کوریا کے صدر کے درمیان ملاقات میں سرمائی اولمپکس کے دوران شمالی کوریا کے حوالے سے کی جانے والی سفارتی کوششوں پر بات کی گئی۔ عراق کی ایک عدالت نے کم از کم 15 ترک خواتین کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کرنے کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں سبا ناز۔ ان خواتین نے تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے شادیاں کی اور انہیں انتظامی مدد اور دہشت گرد حملے کرنے میں مدد دی۔ سزا پانے والی خواتین کی عمریں 20 سے 50 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں اور بغداد کی عدالت میں انہوں نے کالے کپڑوں میں پیشی دی۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق عراق میں کم از کم 560 خواتین اور 600 بچیوں کو دولت اسلامیہ کے ساتھ منسلک ہونے کے الزام میں حراست میں لیا جا چکا ہے اور ان میں سے کئی پر مقدمے چل رہے ہیں۔ عراق اور شام میں کئی ہزار غیر ملکی باشندوں نے دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کی اور ان کے لیے جنگ میں حصہ لیا۔ نائجیریا نے لاپتہ ہونے والے اسکول کے 110 طالبات کی تلاش کے لیے اضافی فوجی دستے تعینات کیے ہیں۔ خدشہ ہے کہ شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے انہیں اغوا کر لیا ہے۔ یہ خبریں آپ نے BBC اردو سروس سے سنی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم BBC کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری BBC نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان BBC پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جانب سے سنیچر کو شام میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کیے جانے کے باوجود باغیوں کے زیر قبضہ علاقے پر شامی حکومت کی فضائی حملے جاری ہیں۔ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ تازہ حملوں میں زمینی پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ امدادی اداروں کے مطابق ان حملوں میں تقریباً مزید 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے 30 دنوں کی بلا تاخیر جنگ بندی کے مطالبے کے باوجود مشرقی غوطہ پر حکومتی فورسز کے حملے نہیں تھم سکے، بلکہ اب فضائی کارروائیوں کے ساتھ زمینی پیش رفت بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرش نے مشرقی غوطہ کی صورتحال کو زمین پر جہنم سے تعبیر کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ اس علاقے میں فائر بندی کو یقینی بنایا جائے۔
میں تمام فریقوں کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ عالمی انسانی حقوق کے حوالے سے قوانین کے تحت انہیں شہریوں اور ان کے مال و اسباب کا تحفظ ہر حال میں کرنا ہے، اور اسی طرح دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں بھی ان ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔
گزشتہ روز فرانس اور جرمنی نے روس سے مطالبہ کیا کہ وہ شامی حکومت پر جنگ بندی کی پابندی کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ ادھر یورپی یونین کے خارجہ امور کی سربراہ فیڈریکا موگرینی کہتی ہیں،
مجھے اور دیگر وزراء کو بھی شام میں مختلف حلقوں کی طرف سے عسکری کارروائیوں کے بڑھنے پر شدید تشویش ہے۔ ظاہر ہے سب سے پہلے شامی حکومت اور آستانہ امن معاہدے میں شامل اس کے حمایتیوں روس، ایران اور ترکی پر خاص ذمہ داری ہے کہ وہ عسکری کارروائی میں کمی کو یقینی بنائیں۔
امدادی تنظیم سیرین امریکن میڈیکل سوسائٹی نے BBC کو بتایا ہے کہ مشرقی غوطہ میں قائم ان کے ایک اسپتال میں ایسے مریض بھی آئے ہیں جن کی حالت یہ بتاتی ہے کہ وہ کیمیائی حملے کی زد میں آئے ہیں۔ محمد عادل مشرقی غوطہ کے رہائشی ہیں، وہ کہتے ہیں،
ہمیں الشیفونیہ قصبے میں کیمیائی حملے کی خبر ملی ہے۔ میرے ایک ساتھی اسپتال گئے تھے، انہیں وہاں معلوم ہوا کہ ایک لڑکا کیمیائی حملے کی زد میں آ کر دم گھٹنے سے ہلاک ہو گیا۔
دوسری جانب امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ خوراک اور دوائیوں کے ساتھ امدادی قافلے مشرقی غوطہ میں داخل ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں جو جنگ بندی کا انتظار کر رہے ہیں۔ عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس کی ایک رکن کہتی ہیں،
ہم کافی عرصے سے مشرقی غوطہ کے اندر لوگوں تک امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس علاقے میں آخری بار ہم نے امداد تقریباً 4 ماہ پہلے نومبر میں پہنچائی تھی۔ اس کے بعد ہمیں امداد کے حوالے سے تنازع میں شامل کسی بھی فریق کی جانب سے سیکیورٹی کی ضمانت نہیں ملی، اور ہمارے لیے ایسے حالات میں غوطہ کے اندر جانا ممکن نہیں۔
قرارداد کی منظوری کے بعد یہ امید ہو چلی تھی کہ اس سے شام میں جاری خون ریزی رک پائے گی، تاہم ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا، اور ہلاکتوں میں مزید اضافے کی بھی اطلاعات ہیں، جس کے بعد ایک ہفتے کی حکومتی کارروائیوں سے یہ تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر اسد حکومت اس بار بات سے انکار کرتی ہے کہ وہ عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ وہ مشرق غوطہ کو دہشت گردوں سے آزاد کرانے کے لیے کارروائیاں کر رہے ہیں.
شانگ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد اور صورتحال. ہمارے نامہ نگاروں کے مراستوں پر مبنی یہ خلاصہ آپ کے لیے نازیہ گلزار نے تیار کیا تھا. اقوام متحدہ کی فائر بندی کی قرارداد کے بعد دمشق کے قریب مزاحمت کے گڑھ مشرقی غوطہ پر شامی فوجوں کے فضائی حملے جاری ہیں. سوال یہ کہ روس کیا کہہ رہا ہے اور وہاں کیا موقف ہے, جاننے کے لیے میں نے ماسکو میں صحافی اور تجزیہ کار مجاہد مرزا سے بات کی.
دو روز پہلے جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد نمبر 2401 منظور کی گئی, وہ متفقہ طور پر منظور ہوئی تھی. اس کے بعد مشرق غوطہ سے جو حملے شروع ہوئے, 31 مائنز پھینکی, وہاں پہ جو قابض ہیں وہ اسد رجیم مخالف لوگ ہیں, مثلا باغی لوگ ہیں یا انہیں انقلابی کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ لیں, تو ان پہ جو اثر ہے وہ ویسٹ کا ہے, امریکہ کا ہے. تو انہیں روکنا امریکہ کا کام تھا جو انہوں نے روکا. جب ان کی طرف سے مائن تھروئنگ ہوئی تو اس کے بعد شامی فوج نے رد عمل کا مظاہرہ کیا. روس اس زمانے میں یہی کہتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں بہت تشویش ہے کہ ایسا کیوں ہوا. انہیں چاہیے تھا کہ اس طرف سے ان کو روک دے کہ یہ ایک مہینے کی جو آپ نے فائر بندی کی تھی جس میں مختلف علاقوں کو ہیومن ایڈ پہنچانی تھی, اس میں یہ ایسا تعطل کیوں آیا. روس اس نے تشویش کا اظہار کیا ہے, شدید تشویش کا مطلب.
اچھا ذرا غور کیجئے مجاہد مرزا صاحب, اس قرارداد کو روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو نہیں کیا, وہ چاہتا تو کر سکتا تھا, کیوں نہیں کیا ویٹو؟
دیکھیں جی, اس کو تو ویٹو کرنے کی تو کوئی نہیں بنتی, یہ تو قرارداد تھی ہی ہیومن ایڈ کے لیے, لوگوں کو ہیومن ایڈ پہنچایا جائے. اور روس تو بہت پہلے سے یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ ہم نے اب جن علاقوں میں ہم نے کرنا تھا وہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا ہے, لیکن یہ وہ علاقے ہیں جس طرف انہیں رجوع کرنے کے لیے حکومت شام نے نہیں کہا تھا. یہ مشرق غوطہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے, دمشق سے تقریباً 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے, اور روسی فوج بالکل ہی مختلف جغرافیے میں تھی. تو اس کو تو میرا خیال ہے ویٹو کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں روس کے لیے.
اچھا, تو اس سے ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ روس اس فائر بندی پر عمل کرانے کے سلسلے میں مددگار ثابت ہوگا, ہو سکتا ہے.
دیکھیں جی, روس نے تو اپنی طرف سے اس سلسلے پر عمل درآمد کیا تھا. پہلی پہل جو ہوئی ہے وہ تو مشرق غوطہ سے ہوئی ہے جہاں پہ باغیوں کا قبضہ ہے. اگر اس طرف سے ہوگا, آپ کے گھر میں کوئی پھینکے گا بم تو آپ اس کا رد عمل تو کریں گے. اب یہ تو معاملہ روس کا نہیں ہے, یہ معاملہ ہے حکومت شام اور باغیوں کے درمیان. اب حکومت شام کی طرف جو رویہ ہے ویسٹ کا وہ آپ بھی جانتے ہیں, اور جو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے بیشتر اراکین کا رویہ ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو اس پہ رد عمل اگر ہوگا اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اور اس طرف سے بند ہوگا تو حکومت شام لا محالہ بند کرے گی, کیونکہ حکومت شام کو اس میں فائدہ ہے کہ بند ہو جائے.
اچھا مجاہد مرزا صاحب, یہ 30 دن کی جنگ بندی یا فائر بندی کیا کسی سیاسی حل کا باعث بنیاد بن سکتی ہے؟
نہیں, یہ تو اس پہ تو طے ہے کہ یہ تو ہے ہی ہیومن ایڈ پہنچانے کے لیے.
نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو جنگ بندی ہے فائر بندی ہے, یہ جو ایک عرصہ ملا ہوگا یا ملے گا, اس میں کیا یہ گولے راکٹ شیلنگ نہ ہونا بذات خود کیا پہل کروا سکتا ہے کسی سیاسی حل؟
نہیں جی, اس میں سیاسی حل کا نہیں بنتا, کوئی سلسلہ نہیں بنتا. سیاسی حل کا سلسلہ بہت پرانا ہے جو جینیوا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ منسلک ہے, اس پر عمل درآمد کریں گے تو سیاسی حل ہوگا کہ ایک فائر بندی مستقل ہو, ایک وہاں پہ عارضی حکومت قائم ہو جو نیا دستور بنائے, اس کے بعد الیکشن کروائے اور شام کے لوگ حل کرے اپنے مسئلے کو.
یہ تھے مجاہد مرزا جو ماسکو سے روس کا موقف اور صورتحال بتا رہے تھے. مشرقی غوطہ پر شامی افواج کے فضائی حملے جاری ہیں, وہاں کیمیائی حملوں کی بھی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں. ہزاروں شہری مشرقی غوطہ میں محصور ہیں جن کی حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے. حکومت شام کا موقف ہے کہ وہاں نصرت فرنٹ اور دیگر حکومت مخالف شدت پسند تنظیمیں سرگرم ہیں جن پر فائر بندی کا اطلاق نہیں ہوتا. میں نے صورتحال پر باتھ یونیورسٹی کے ڈاکٹر افتخار ملک سے بات کی جن کی مشرق وسطی کے حالات پر گہری نظر ہے. پوچھا کہ مشرقی غوطہ کے سلسلے میں اقوام متحدہ یا بین الاقوامی برادری کیا کر سکتی ہے؟
میرے خیال میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ایسٹرن غوطہ تو ہے وہ اس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, 2016 میں جو اس کا مغربی حصہ تھا ویسٹرن وہ تھا اس نے سرنڈر کر دیا تھا, تو وہاں سے کچھ یہ جو ملیٹرنٹس تھے وہ ایسٹرن غوطہ میں مشرقی غوطہ میں آ گئے. اب یہی تھوڑا سا ایریا رہ گیا ہے, تقریباً 400,000 لوگ ہیں جن کے بارے میں پریزیڈنٹ اسد چاہتے ہیں کہ ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے یا ان کو کنٹرول میں لایا جائے, اور اس میں ان کو رشیا کی مکمل سپورٹ ہے اور ایران کی بھی سپورٹ ہے. تو ایک طرف سے تو یہ پریزیڈنٹ اسد کی کانفیڈنس کو شو کرتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ایریا جو دمشق سے تقریباً 10-12 میل باہر ہے اور تقریباً 70% ڈسٹرائڈ ہو چکا ہے, تو اس کو ایک دفعہ وہ اپنے کنٹرول میں لے آئے. دوسرا یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ میرا خیال میں یونائیٹڈ نیشنز نے جو ریزولوشن پاس کیا سیٹرڈے کو اس میں بھی کوئی اتنی جان نہیں ہے, کیونکہ وہ تھوڑا سا ایمبیگوس ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو اسلامک اسٹیٹ یا جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ جاری رہے گی, لیکن اگر وہ لڑائی جاری رہتی ہے تو اس میں جو بےچارے سویلینز ہیں جو بسیجڈ ہیں اور اس میں بچے اور عورتیں ہیں ان کے بارے میں کوئی کلیئر اسٹینڈ نہیں لیا گیا, تو وہ سیرین گورنمنٹ کو ایک قسم کا وے ان مل جاتا ہے. اور وہ ایریل بامبنگ بھی کر رہے ہیں, مارٹر بامبنگ بھی کر رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ حد تک ان کو اسٹارو کر کے اور تباہی کر کے ایونچوئل ٹوٹل سرنڈر جو ہے وہ پریزیڈنٹ اسد کو بہت اسٹیبلش کر دے گی.
تو یہ جو وہاں پر تنظیمیں نصرہ فرنٹ اور حکومت مخالف شدت پسند تنظیمیں ہیں, کیا واقعی ان کا وجود ہے وہاں پر یا ان کا نام جو ہے ڈھال کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے؟
کچھ حد تک تو ہیں, کیونکہ یہ اسلامک اسٹیٹ تو بہت چھوٹے سے ایریے میں ہے جو دمشق میرے خیال میں جنوب میں ہے. اس ایریے کا نام بھی انٹرسٹنگلی حجر اسود ہے. اسلامک اسٹیٹ تو وہاں بہت تھوڑی سی اس کی پریزنس ہے, کیونکہ وہ اس کو کافی حد تک اس میں عراق میں اور شمالی شام میں اس کو کافی تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ جو نصرہ ہے الشمس اس کا اب نام ہے, وہ نام بدلتے رہتے ہیں. یہ کافی اسٹرانگ آرگنائزیشن تھی, لیکن جب سے مغربی غوطہ نے سرنڈر کیا 2016 میں تو اس کے اندر بھی کافی ڈیزرشنز ہوئی ہیں. تو ایک چھوٹا سا یہ گروپ ہے اور یہ سراؤنڈڈ ہے سیرین گورنمنٹ سے اور حزب اللہ سے, اور اوپر سے رشین اور سیرین گورنمنٹ کی بامبنگ جاری ہے. تو میرے خیال میں یہ کافی حد تک ایک ایگو ٹرپ بھی ہے, اگرچہ اگر آپ وہ تصویریں دیکھیں جو بی بی سی نے بھی شائع کی ہیں, گارڈین میں بھی آئی ہیں, تو تقریباً 60-70% جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو تباہ ہو گیا ہے, اور زیادہ تر لوگ جو بےچارے بچے ہوئے ہیں وہ بیسمنٹ میں جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے, اور وہاں میڈیکل سپلائیز بھی کافی حد تک بند ہیں. ایک میرے خیال میں ایڈ کنوائے گیا ہے اور پچھلے 7 یا 8 دنوں میں, اور اس میں بھی میرے خیال میں 10 یا 12 جو بیچاری ایمبولنسز سے ان کو تباہ کر دیا گیا. تو یہ ایک مکمل تباہی کا سین ہے, اور میرے خیال میں شامی حکومت انتظار کر رہی ہے کہ ٹوٹل سرنڈر ہوگی اور اس کے بعد وہ سیریا کے بلا انچیلنجڈ دوبارہ لیڈر بن جائیں گے.
تو صورتحال یہ ہے کہ جنگ میں اب پھر تیزی آئی ہے, بمباری شیلنگ پھر بڑھی ہے, غوطہ پر فضائی حملے ہیں, آفرین میں ترک اور اس کے اتحادیوں کی کرد تنظیم وائی پی جے کے خلاف کارروائیاں ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, کیا صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟
مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عراق کے بعد اور افغانستان کے بعد کچھ مغربی لیڈر اپنے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹرز جو ہیں یہ بیڈ نیوز ہیں, اتھارٹیرین ہیں, لیکن اگر ان کو ٹوٹل طور پہ ہٹایا گیا تو اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ ٹوٹل کیاس ہے. تو اس میں میرا خیال میں عراق ایک کافی لمحہ فکری ہے, اور خاص طور پہ لیبیا قذافی کے بعد وہاں جو صورتحال ہے وہ ابھی تک مستحکم نہیں ہوئے. تو میرے خیال میں کافی حد تک کچھ لوگوں میں یہ کنسنسس ہے کہ بشر الاسد کو رہنے دیا گئے, ایک کمزور بشر الاسد سے شاید زیادہ پولیٹیکل کنسیشنز جو ہیں وہ لی جا سکتی ہیں. اور دوسرا آپ نے جیسے کہا کہ سیریا جو ہے وہ صرف ایک اندرونی جنگ نہیں ہے, ایک سول وار نہیں ہے, اس میں ترکی بھی انوالوڈ ہے, ایران, رشیا, اسرائیل, برٹن, امریکہ, وہ سیریا کو انہوں نے میدان جنگ بنایا ہوا ہے. تو یہ اس کا مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ زیادہ جو اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں وہ وہاں کے مقامی لوگ ہیں. تو میرے خیال میں کہ اس کی کمپلیکسٹی کی وجہ سے, ایک لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے, اور باہر کوئی نیا رستہ نظر نہیں آ رہا اس کے ریزولوشن کا, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یو این کے ریزولوشن میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں.
اچھا 70% آپ نے خود کہا کہ انفراسٹرکچر بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے, ابھی 30 دن کی جنگ بندی ہے, وہ بھی انسانی امداد ان مصائب کے خاتمے کے لیے, ٹوٹل جنگ بندی ابھی نہیں ہوئی ہے. میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں یہ ڈاکٹر افتخار ملک کہ یہ جو تباہی ہوئی ہے اس کو ریورس کرنے میں, اس کی تعمیر نو میں کتنا عرصہ لگے گا؟
میرے خیال میں جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں تخریب ہمیشہ بہت آسانی سے ہوتی ہے اور جو تعمیر ہے اس کے لیے زیادہ ولولے ریزورسز اور ٹائم کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ریبلز ہیں ان کو کسی طریقے سے انہیں سرنڈر کر کے کچھ نہ کچھ وے آؤٹ دینا پڑے گا, نہیں تو وہاں کی جو بےچارے معصوم شہری ہیں وہ اس طریقے سے پنش ہوتے رہیں گے. تو ایک تو ان کے لیے آؤٹ لیٹ چاہیے کہ وہ کہاں جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ کیا جو ڈونرز ہیں, گورنمنٹس اور ایجنسیز, وہ اس بات پہ تیار ہوں گی کہ پریزیڈنٹ اسد کے ہوتے ہوئے وہ سیریا کی ریکنسٹرکشن کریں, کیونکہ پہلی صورت میں تو انہوں نے خود سیریا کی ڈسٹرکشن میں پریزیڈنٹ اسد کا بھی رول ہے اور باہر کی فورسز کا بھی رول ہے. تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ اسد ابھی تک بہت کنٹروورشل ہیں اور ان کے خلاف بہت سی ریزرویشنز ہیں. رشیا تو چاہے گا کہ وہ مضبوط رہیں کیونکہ رشیا کو بڑے عرصے کے بعد مڈل ایسٹ میں فٹ اسٹیپ ملا ہے. ایران بھی چاہے گا کہ پریزیڈنٹ اسد رہیں, لیکن مغربی طاقتیں سعودی عربیہ, قطر اور ترکی کو ان کے بارے میں سخت ریزرویشنز ہیں.
شام مشرقی غوطہ کی صورتحال اور دیگر ممالک کے وہاں پر مفادات, صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے باتھ یونیورسٹی کے ڈاکٹر افتخار ملک. چین میں سرکاری میڈیا کے بقول کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے یہ تجویز آئی ہے کہ آئین میں اس شق کو ختم کر دیا جائے جس کے تحت کوئی شخص صدر کے عہدے پر دو بار سے زیادہ فائز نہیں رہ سکتا. اس اعلان سے یہ تاثر بڑھا ہے کہ صدر شی جن پنگ غیر معینہ مدت تک چین کے سربراہ رہ سکتے ہیں. اس بارے میں میں نے بیجنگ میں صحافی سیبل داس گپتا سے بات کی اور سیاق و سباب جاننا چاہا کہ کیا یہی متوقع تھا.
تھوڑا سا ہمیں اتہاس کو یا ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ماؤ سے تنگ کے زمانے میں ایسی کوئی پابندی نہیں. اب ماؤ سے تنگ زندگی کے آخری دن تک پارٹی کے چیئرمین رہے اور سپریم لیڈر. لیکن کلچرل ریولیوشن ہونے کے بعد چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے کلچرل ریولیوشن کو کریٹیسائز کیا ابھی لاسٹ 10 سالوں میں, اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک آدمی کلٹ فگر, کمیونزم ہمیشہ کلٹ فگر کے اگینسٹ میں ہے, اسی لیے کمیونزم ریلیجن کو دھرم کو بھی نہیں مانتی ہے. کسی کو کلٹ فگر نہیں بننا چاہیے, اور کلٹ فگر جیسے ماؤ سے تنگ بن گئے تھے تو اس سمے پاور ایکومولیٹ ہو گیا تھا ایک آدمی کے ہاتھوں پر اور اس کے ارد گرد کے لوگ اس کا درپیوگ یا غلط اپیوگ کر رہے تھے. تو پارٹی نے یہ طے کیا کہ کوئی بھی پریسیڈنٹ 2 سال سے زیادہ اپنے پوزیشن میں نہیں رہے گا. اس حساب سے جیان جیمنگ اور اس کے بعد سچن تاؤ دو ٹرم پاور میں رہے, یعنی کہ 10-10 سال.
ٹھیک ہے,
اس کے بعد شی جن پنگ آئے ہیں اور انہوں نے یہ جو قانون ہے اس کو بدل دیا, اب ان کی کوئی پابندی نہیں ہے.
تو آپ نے تو اس کا بیک گراؤنڈ مجھے بتا دیا, لیکن کچھ وجہ بتائی گئی کہ اب پھر سے صدر جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے رہ سکتا ہے, کچھ وجہ بتائی؟
دیکھیے, اگر آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا شی جن پنگ کو ایسی کوئی ضرورت تھی تو شاید نظر نہیں آئے گا, کیونکہ عام طور سے یہ مانا جاتا ہے کہ اینٹی کرپشن موومنٹ کے چلتے اور اس کے بعد پی ایل اے پیپلز لیبریشن آرمی کے اندر جو بہت بڑا چینج وہ لائے, اس کے بعد ایسا کوئی نہیں تھا پارٹی میں جو ان کو چیلنج کر پائے. لیکن پارٹی کا تو یہ رول ہے کہ 2023 میں 10 سال پورے ہوں گے تو دوسرا آدمی وہ پریسیڈنٹ بننا ہے.
صحیح,
اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی وہ قدم ان کو اٹھانا ہے. اور اس سے یہ لگتا ہے کہ شی جن پنگ جو پورے دنیا میں اپنا ایک وجود بنائے ہیں جو پہلے کے دو پریسیڈنٹ نہیں بنا پائے, اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے چیلنج میں ایک انٹرنیشنل فگر بن کے کھڑے ہو رہے ہیں, اس چیز کو وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور چین کی کمیونسٹ پارٹی بھی یہ چاہتی ہے.
تو اگر یہ مان لیا جائے کہ پارٹی میں ان کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں, پارٹی خود بھی یہ چاہتی ہے اور صدر بھی اپنے آپ یہ چاہتے ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی اقتصادی یا اکنامک جو اسٹیبلٹی چین میں آئی ہے, اگر یہ سب چیزیں مان لی جائیں کہ یہ مین ریزن ہو سکتے ہیں, تو اس سے خطے کے جو ممالک ہیں اور مغربی ممالک ہیں چین کے, ان سے تعلقات کیا کسی بھی طور پر متاثر ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, چین کی فائنینشیل سٹیبلٹی کم ہو رہی ہے, بڑھ نہیں رہی ہے. چین 10-12% جی ڈی پی گروتھ پہ چل رہی تھی, لیکن 10-5 سال سے ان کی جی ڈی پی گروتھ گرتے گرتے 6.5-7% کے پرسنٹ کے بیچ میں آج گئی ہے. لیکن چین اپنے آپ میں اتنا بڑا اکنامی بن گیا ہے کہ دنیا کی نظر میں چین بہت بڑا ہے, لیکن چین کی اپنی نظر میں اور چینی لوگوں کی نظر میں उनकी जो परेशानियां है, उनकी जो समस्या है, वो अचानक कम नहीं हो गई है, खत्म नहीं हो गई, वो तो है ही है।
तो ये जो नई सूरत हाल बनी है सबलदास जी, उससे अमेरिका को कोई खतरा महसूस हो सकता है?
शी जिनपिंग ने जो किया है, जहां तक मिलिट्री का सवाल है, वो पहले के किसी भी प्रेसिडेंट ने नहीं किया। चीन के मिलिट्री शक्ति में, ताकत में सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी नेवी, लेकिन वो पूरा के पूरा पलट गया है। अब वो बड़े नेवल पावर बन के खड़े हो गए हैं और जापान के टक्कर में खड़े हो गए। ये अलग बात है कि अमेरिका उससे बहुत आगे है, शायद 20 गुना आगे है, लेकिन चीन दो तरीके से बहुत आगे बढ़ रही है। एक तो नए टेक्नोलॉजी, नए तकनीक, और दूसरा नए नए ओशन, जैसे इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, जहाँ चीन नहीं थी वहां चीन के जहाज जा रहे हैं। पाकिस्तान में सिपेक का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो जाके खत्म होता है अरेबियन सी, तो वो सक्सेसफुल होने पर उनको एक और दरिया का फायदा मिलेगा, वो है अरेबियन सी।
अपनी राय का इजहार करें,
रियासती कामों के ऊपर तनकीद अगर मुल्क के लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।
बात करें सियासत पर,
ट्रंप आएंगे हेल्दी, आम पाकिस्तानी की सेहत पर या उसके हालात पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपके या आपके इलाके में कोई मसाइल हैं तो उनका भी जिक्र करें।
हमारे मुल्क के हुक्मरानों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देहातियों पर भी खुसूसी तवज्जो।
आपकी कॉल्स सरबीन में हर जुमेरात को प्रोग्राम आपकी बात में नशर की जाएंगी। नंबर है 0800-222-75। याद रखिएगा, मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-1139। वाज़े रहे, ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
और अब खेलों का अहवाल तहमीना कुरैशी के साथ।
अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे UNDP ने माउंट एवरेस्ट सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून को पैमा समीना बेग को अपना नेशनल गुडविल एम्बेसडर मुंतखब किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा,
मेरी ये कोशिश है कि उन इलाकों में जहां पे खवातीन को अभी तक वो उनका जो राइट है वो उनको नहीं मिल रहा, उनको हम लोग अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि दे शुड कम आउट ऑफ देयर हाउसेज। तो ये एक पॉजिटिव इमेज आएगा कि अगर पाकिस्तानी लड़की ये सब कर सकती हैं और इस स्टेज पे आ सकती, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में सिचुएशन उतना खराब नहीं जितना परसेप्शन बनाया हुआ है।
पाकिस्तान सुपर लीग में आज रात कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुकाबला होगा। अब तक लीग में कराची किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है। लाहौर कलंदर्स ने लीग में अब तक कोई मैच नहीं जीता, इसलिए वो पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे है। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर जलमी की ब्रांड एम्बेसडर अदाकारा माहिरा खान क्रिकेट को बहुत ज्यादा तो फॉलो नहीं करती, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के नौजवान खिलाड़ी इब्तिसाम शेख को अपना पसंदीदा खिलाड़ी करार दिया है। इब्तिसाम ने अपने क्रिकेट के सफर के बारे में बताया,
बहुत सारे लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, जैसे कि मैं सामने कॉलेज में टेप बॉल पे खेलता था तो उस ग्राउंड में, फिर वहीं से हार्ड बॉल पे क्रिकेट स्टार्ट की, वहीं से एकेडमी ज्वाइन करी मामा शौकत बलोच की, वो मेरे उस्ताद भी हैं, और फिर उसके बाद जब रीजन लेवल पे आया तो इकबाल भाई ने बड़ा सपोर्ट किया जो हेड कोच है हैदराबाद के, उसके बाद मैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी गया, वहाँ मुशी भाई ने बड़ा काम करा मेरी बॉलिंग पे, और अभी सकी भाई हैं वो बड़ा हौसला देते हैं।
फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी अपने नए मैनेजर पेप गार्डियोला की सरबराही में अपना पहला कप जीतने पर खुशी मना रहा है। उसने आर्सेनल को वेम्बले में लीग कप में 3-0 से शिकस्त दी है। दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पहाड़ K2 को सर करने वाली पोलिश कोपेमाओं की टीम के सरबरा ने कहा है कि उनके साथी जो बहस के बाद अकेले पहाड़ सर करने निकल पड़े थे, अब वापसी के रास्ते पर हैं। 44 साल पोलिश निजात रूसी कोपेमा डेनिस उरब को हफ्ते के रोज अपने साथियों से बहस होने के बाद टीम से अलहदा हो गए थे।
खेलों का अहवाल तहमीना कुरैशी की जबानी। तहमीना हमारी नई साथी हैं, मुख्तलिफ जायतों और मुख्तलिफ फील्ड में अपने हाथ आजमा रही हैं। लिखिएगा ख़तों के जवाब में कि कैसी लगती है उनकी आवाज़ और कैसा लगता है उनका काम। सरबीन का नसफ आया, इस मौके पर ख़ास ख़ास ख़बरों का खुलासा आता है। आज ख़बरों की जिम्मेदारी नादिया सुलेमान की है।
रूसी सदर ने शाम में बागियों के जेर कब्जा मशरकी गोता में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रोजाना 5 घंटे की जंगबंदी की तजवीज़ दी है। इससे कबल अक़वामे मुत्तहिदा फौरी आर्जी जंगबंदी पर जोर दे चुका है। اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سربراہ زید راد الحسین نے نسل پرستی پر مبنی گفتگو کرنے پر چند یورپی رہنماؤں کی مذمت کی ہے، جس کے بعد ہنگری نے ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں پہلی بار خواتین کو بھی فوج میں شمولیت کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اگلے محاذوں پر لڑنے کے بجائے انہیں سلامتی سے متعلق شعبے میں کام کرنے کے مواقع دیے جائیں گے۔ یورپی یونین میانمار میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے فوجی جنرلز کے خلاف پابندیاں لگانے کی تیاری کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ یورپی یونین کے وزراء خارجہ نے پابندیوں کے لیے برما کے عسکری حکام کے ناموں کی فہرست طلب کر لی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف قومی احتساب بیورو نے آج احتساب عدالت میں آمدنی سے زیادہ اثاثے بنانے کے ریفرنس میں ایک ضمنی ریفرنس بھی دائر کر دیا ہے۔ ضمنی ریفرنس میں تین نئے ملزمان کو شامل کیا گیا ہے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کی بنیاد پر شہروں میں موبائل سروس بند کرنے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ مذکورہ اور دیگر کئی اہم مقدمات کی تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس اتھر منلا نے موبائل سروس کی اسلام آباد میں بار بار بندش کے خلاف مقدمے کا فیصلہ گزشتہ برس 21 ستمبر کو محفوظ کیا تھا۔ آج فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے موبائل فون سروس کی بندش خلاف قانون اور اختیارات سے تجاوز ہے۔ یہ مقدمہ موبائل کمپنیوں اور ایک شہری کی جانب سے دائر کیا گیا تھا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے نام پر اکثر موبائل فون سروس بند کرنا شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان میں موبائل فون سروس کی نگرانی کے ادارے پی ٹی اے نے اپنے موقف میں کہا کہ وہ از خود موبائل فون سروس بند نہیں کرتا، بلکہ حکومت کی جانب سے انہیں یہ ہدایات دی جاتی ہیں۔ ادھر برطانیہ میں اس وقت موجود سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف بدعنوانی کے مقدمے کی سماعت احتساب عدالت میں آج ہوئی۔ جج محمد بشیر نے نیب کی جانب سے اسحاق ڈار کے خلاف ضمنی ریفرنس میں تین نئے ملزمان کو شامل کرنے کی منظوری دی۔ ان میں صدر نیشنل بینک سعید احمد، سید منصور رضا رضوی اور نعیم محمود شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سید منصور رضا رضوی اور نعیم محمود اسحاق ڈار کی کمپنیوں کے ڈائریکٹرز ہیں۔ نیا ریفرنس 7 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ اس میں اسحاق ڈار اور ان کی کمپنیوں کے مزید اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی شامل کی گئی ہیں۔ عدالت نے نامزد تینوں ملزمان کو آئندہ سماعت پر طلب کرتے ہوئے سماعت 28 فروری تک ملتوی کر دی۔ ادھر سپریم کورٹ نے عطاء الحق قاسمی کی بطور چیئرمین پاکستان ٹیلی ویژن تقرری کے حوالے سے زیر سماعت کیس کا فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے آج ان پر سرکاری خزانے سے ہونے والے 27 کروڑ روپے کے اخراجات کے آڈٹ کا بھی حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے عطاء الحق قاسمی کی بطور چیئرمین پی ٹی وی تقرری کے حوالے سے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کی سرزنش کی اور ان سے دریافت کیا کہ عطاء الحق کو استحقاق سے زائد رقم کیسے دی گئی، جس پر فواد حسن نے بتایا کہ وزیر اعظم کے زبانی حکم پر انہیں یہ ادائیگیاں کی گئیں۔ ادھر سابق فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت سپریم کورٹ نے 8 مارچ کو مقرر کر دی ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
پاکستان میں حقوق انسانی کی علم بردار عاصمہ جہانگیر کی یاد میں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا۔ ریفرنس میں حقوق انسانی کے لیے بلا امتیاز جد و جہد کرنے پر مرحوم عاصمہ جہانگیر کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
عاصمہ جہانگیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہیومن رائٹس کمیشن بلوچستان کے زیر اہتمام تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کوئٹہ پریس کلب میں کیا گیا۔ تعزیتی ریفرنس میں حقوق انسانی کے لیے بلا امتیاز جدوجہد کرنے پر ار مقرر نے عاصمہ جہانگیر کو اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا، لیکن ایک خاتون کا انداز منفرد تھا۔
جب کی گود میں بیٹھ کر ظالموں کے قصیدے پڑھو، آپ جیسے جیو آپ جیسے مرو، آپ آزاد ہو، بوٹ پالش کرو آپ آزاد ہو، وہ جو پھنکارتی تھی ہر ایک ظلم پر، وہ جو للکارتی تھی ہر ایک جبر کو، شیرنی مر گئی، آسمہ مر گئی۔
اس تقریب سے خطاب کرنے والے نمایاں مقررین میں علی احمد کرد ایڈوکیٹ، ظہور احمد شاوانی، کامرام مرتضی ایڈوکیٹ، سردار طاہر حسین ہزارہ، طاہر بزنجو اور نصر اللہ بلوچ شامل تھے۔ ملک عبدالولی کاکڑ نے اپنے خطاب میں کہا کہ جو کام سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے تھا وہ عصمت جہانگیر نے کیا.
اور اس ظلم میں جو سب سے زیادہ بلوچستان کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی وہ ہمارے لیے قابل احترام قابل عزت. یہ کام جو ہمارے سیاسی لیڈروں کا ہے وہ کام عصمت جہانگیر نے کی, ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں.
مقررین کا کہنا تھا کہ عصمت جہانگیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی جدوجہد کو آگے بڑھایا جائے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان میں توہین مذہب کے ملزم پطرس مسیح کے کزن ساجد نے کہا ہے کہ تفتیش کے نام پر ایف آئی اے نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی. یہ خاصا بحث طلب اور تجزیاتی موضوع تھا, اس کو ہم نے تین حصوں میں بانٹا ہے. پہلے میں نے اس موضوع پر کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں اور ساجد اس وقت کہاں پر ہیں, یہ سوال میں نے صحافی اور محقق رابعہ محمود سے کیا.
ساجد اس وقت تو ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ ہیں اور بہت کرٹیکل ان کی حالت ہے, آئی سی یو میں ہیں اور کبھی ان کو دوسرے وارڈ میں لے کے جایا جاتا ہے, پریپئر کیا جاتا ہے, یہ پلان ہو رہا ہے کہ ان کے سرجریز کب ہوں گے یا ہو سکتے ہیں کہ نہیں. اور ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, بیسکلی جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس وقت تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے. پھر ان کا ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوا, پھر اخباروں میں پوسٹ ہوا, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو شدید ٹارچر کیا گیا. ان کو دراصل بلایا گیا تھا ایف آئی اے کے دفتر اپنا فون لے کے اور وٹنس کے طور پہ, جو ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے. اور پھر ان کو مارنا شروع کر دیا گیا, اور صرف اس لیے جب انہوں نے کہا ہے کہ جب میں پوچھا ان سے کہ مجھے کیوں مار رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ تم کزن ہو اس کے. اور پھر جو انہوں نے ایک بہت ریویل کی ہے بات خطرناک, کہ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے کپڑے اتاریے اور اپنے بھائی کے ساتھ زناکاری کیجیے, اور وہ جو ہے اس سے برداشت نہیں ہوا. اور اس وقت جو ہے اس کو جو سمجھ میں آیا, اس نے چوتھی منزل سے ایف آئی اے کی بلڈنگ وہاں سے نیچے چھلانگ لگا دی, اور پھر اس کو وہ سن رہا تھا اور پھر کہ کیا ہو رہا ہے, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ بے ہوش ہو رہا تھا. اور پھر اس نے نام لیا ایف آئی اے کے ایک آفیسر کا کہ اس نے جو ہے وہ اس کو لے کے گیا تھا. اور یہ اسٹیٹمنٹ اس نے اپنے بیڈ سے دی ہے انتہائی کریٹیکل سچویشن میں, اور جس نے جن لوگوں نے وہ دیکھی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس کی کیا حالت ہے.
تو مجھے یہ بتائیے رابعہ کہ آپ نے مین میڈیا پر بہت تنقید کی ہے کہ وہ یہ خبر بالکل چلا ہی نہیں رہا, اس نے تقریباً بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. کیا سوشل میڈیا پر اس کے چلنے سے اور اس کی کوریج سے کوئی تبدیلی آئی ہے, کوئی فرق پڑا ہے؟
دیکھیے سوشل میڈیا پہ جو اس کی کوریج ہے اور جو لوگ اپڈیٹس کر رہے ہیں, جس میں ایکٹیوسٹ شامل ہیں اور کرسچن کمیونٹی کے لوگ شامل ہیں اور دوسرے جو کنسرنڈ لوگ ہیں پاکستانی سول سوسائٹی کے, اس سے یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں. اس کا امپیکٹ کوریج پہ مین اسٹریم میڈیا کے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے, ہو سکتا ہے بعد میں پڑ جائے مگر سو فار فرق نہیں پڑا. اور یہ پاکستان میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو توہین مذہب توہین رسالت کے جو واقعات ہیں اس سے ریلیٹڈ, ان کو بہت ہی کم کور کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی اسپیس اس طرح کی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے نیوٹرل طور پہ بھی. اس کے مختلف وجوہات ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سب میں میڈیا کا قصور نہیں ہے, مگر انفارچونیٹلی یہ جو واقعہ ہے اس کو تو ابھی تک کوئی اتنی اٹینشن نہیں مل رہی جو کہ آف کورس وہ ملنی چاہیے, کیونکہ یہ بہت ایک ڈپرائیوڈ اور مارجنلائزڈ کمیونٹی کے لوگ ہیں.
میں آپ کو دوسرے زاویے سے یہی سوال آپ سے کرتا ہوں, بلیک آؤٹ کی وجہ کیا یہ ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا تعلق توہین مذہب کے کسی حصے سے, کیا ہے یہ وجہ ہے؟
جی, بلیک آؤٹ کی وجہ تو یہی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ توہین مذہب اور بلاسفمی کی سٹوری سے ہے, اور یا جو کم کوریج ہے اس کی بھی وجہ یہی ہوگی. اور یہ ہماری پاکستان میڈیا کی ایک ہسٹری ہے کہ اس میں اگر کبھی اس طرح کے پاس میں کوئی واقعات کو انہوں نے کور بھی کرنے کی کوشش کی ہے, جو اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے بلاسفمی کے نام پر اور توہین مذہب کے قانون کے نام پر, تو بھی اس کو اتنا کیئرفل رہ کے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہ سٹوری تو رپورٹ ہی نہیں ہو پاتی نا, جو کریٹیکل بات ہوتی ہے اس کے اندر. دوسری بات یہ کہ یہ جو کمیونٹی ہے, یہ ایک جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ ایک انتہائی پسے ہوئے طبقے سے ان کا تعلق ہے, جو کہ یہ لوگ جو دونوں جو لڑکے اس میں وہ سینیٹری ورکرز ہیں, کلینرز ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. تو یہ اس طرح سے ہیں کہ جس طرح جو اسکیجول کاسٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا, لوور کاسٹ کے لوگ جن جو اچھوت اور شودر کہلاتے ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا مسئلہ ہے, وہ مسئلہ پاکستان کے اندر بھی ہے کہ یہ جو پروفیشن ہے, یہ پیشہ اسی موسٹلی اسی مذہب کے لوگوں کے ساتھ اور اسی کاسٹ کے اس کے اندر لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ ان لوگوں کی تو اپنی کمیونٹی جو ہے نا اقلیتوں میں اس میں بھی بہت مارجنلائزڈ ہیں.
سماجی کارکن سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ایف آئی اے کی مبینہ بدسلوکی پر احتجاج کر رہے ہیں, کیا خیال ہے آپ اس کو اتنا بڑا ایشو کیوں مانتی ہیں, یہ اتنا بڑا ایشو اس کو کیوں سمجھا جائے؟
یہ ایشو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ انسانی حقوق کی بہت زیادہ پامالی ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ والے حقوق بھی ہیں جو باوجود اس کے بلاسمی کا قانون ہمارے اس میں شامل ہے ملک کے قانون میں, اور ایک بہت ہی تعصبانہ ڈسکریمنیٹری قانون ہے جس کو استعمال باقی سب لوگوں کے خلاف کیا جاتا ہے مگر مائنورٹیز کے خلاف سب سے زیادہ, یو نو, کیونکہ یہ ایک اسٹرکچرل ایک تشدد ہے معاشرے کا جو جس سے یہ جڑا ہوا ہے. مگر اس کے علاوہ جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, جو حکومتی ادارہ ہے جن کا کام ہے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا, انہوں نے یہ اس میں جو ابھی تک جو الزامات آئے ہیں اور بیانات آئے ہیں اس کے مطابق تو انہوں نے ٹارچر کیا ہے, وہ بھی اتنی بڑی وائلیشن ہے, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے, اور پاکستانی اپنے جو قوانین ہیں ہماری کانسٹیٹیوشن ہے اس کی وائلیشن ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ جو چیز بلاسمی کے لا کے ساتھ ویسے بھی جڑ جاتی ہے, اب تو اس میں فیڈرل ایف آئی اے کی ایک الیجڈ زیادتی شامل آ رہی ہے کہ انہوں نے ٹارچر کیا ہے اور سیکشوئل ابیوز کیا ہے. اس کے علاوہ جو بلاسمی کے قانون کے ساتھ جو بھی چیز جڑ جاتی ہے نا, وہاں پہ فیئر ٹرائل نہیں ہوتی, وہاں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی, اور وہاں کوئی ایسا پروسیجر ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ اس بندے کے ساتھ گارنٹی ہے کہ کوئی آپشن ہے کہ اس کو اکوئٹ کر دیں گے. اگر اس کو رہائی مل جائے تو بلاسمی کے جو ان کے لوگوں کے نام کے ساتھ بھی جڑ جاتی ہے نا, چاہے وہ یہ بھی پروو ہو جائے کہ انہوں نے نہیں کی, تو بھی وہ زندگی حفاظت سے پاکستان میں نہیں گزار سکتے. تو اس وجہ سے یہ مسائل اتنے بڑے ہیں, اور کیونکہ یہ لوگ اتنے مارجنلائزڈ ہیں تو ان کو تو بہت سپورٹ چاہیے. اسی وجہ سے رائٹس ایکٹیوسٹ اور دوسرے جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں.
پطرس مسیح اور ان کے کزن ساجد مسیح کا معاملہ تفصیلات بتا رہی تھیں صحافی اور محقق رابعہ انم. تو اس سلسلے میں تازہ صورتحال کیا ہے؟ ایف آئی اے جو اس موضوع پر بولنے والی تھی, پریس کانفرنس کرنے والی تھی, اس نے کیا کہا؟ یہ سب جاننے کے لیے میں نے لاہور میں ہماری نامہ نگار حنا سعید سے رابطہ کیا.
جی شفیع صاحب, میری بات ہوئی ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے خواجہ حماد صاحب سے, اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا آج ایف آئی اے لاہور کوئی پریس کانفرنس کر رہی ہے پطرس مسیح اور ساجد مسیح کے کیس کے حوالے سے. تو انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا آج کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس حوالے سے اور نہ ہم کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کل یعنی منگل کو چالان پیش کرے گی ایف آئی اے لاہور کی مقامی عدالت میں پطرس مسیح کے حوالے سے, تو یہی ڈیولپمنٹ ہے جو کل ہوگی. اس کے علاوہ جب میری ان سے پہلے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ساجد مسیح کو انہوں نے ایف آئی اے لاہور کی بلڈنگ میں انٹروگیشن کے لیے نہیں, صرف پوچھ گچھ کے لیے بلایا تھا, اور مقصد یہ تھا کہ پطرس مسیح سے جب تفتیش کی گئی تھی تو انہوں نے ساجد کا نام لیا تھا کہ وہ پیج ممبر ہیں اور وہ ان کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کرتے تھے, تو ان سے پوچھ گچھ کی جائے کہ آپ کے فون میں کیا ڈیٹا ہے, آپ نے کیا اپلوڈ کیا ہے. ان سے فون مانگا گیا تھا, انہوں نے دینے سے انکار کر دیا, ان کا فون لاک تھا. پاسورڈ مانگا گیا لیکن انہوں نے پاسورڈ دینے سے بھی انکار کیا. انہوں نے کہا ایف آئی اے حکام کو, جو فورینسک ڈپارٹمنٹ کے تھے, کہ میں بے قصور ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا, میرے فون میں کچھ نہیں ہے. اور انہوں نے پہلے اپنا فون جو ہے وہ کھڑکی سے باہر پھینکا, پھر خود لٹکتے ہوئے دھمکی دینے کی کوشش کی ایف آئی اے حکام کو کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں یہاں سے نیچے کود جاؤں گا. اسی اثنا میں جو ہے ان کا ہاتھ پھسلا, یہ کہنا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے خواجہ حماد کا, جس کے باعث وہ ساتھ والی بلڈنگ جو ایک منزلہ تھی اس کی چھت پر گر گئے اور ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں, ان کا جبڑا بھی ٹوٹ گیا. ایف آئی اے حکام نے ریسکیو 112 کو بلایا, جنہوں نے آ کے ان کو وہاں سے جو ہے چھت سے اتارا اور اس کے بعد ان کو لے کے گئے ہاسپٹل. اور جو بیان سوشل میڈیا پر آیا شفیع صاحب, اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی این جی او کے ممبرز تھے جو وہاں پہ گئے, انہوں نے بات کی ساجد مسیح سے اور وہ ریکارڈ کیا, اس لیے وہ منظر عام پر آیا.
تو جو منظر عام پر آیا ہے اس کی بنیاد پر بہت سارے الزامات آ رہے ہیں کہ ساجد مسیح کو خود اپنے کزن کے ساتھ اغلام بازی یا کچھ اور کرنے کے لیے کہا گیا جس پر وہ نہیں مانے, اور پھر وہ کھڑکی کی طرف گئے ہیں. لیکن یہ صورتحال کچھ گنجلک سی ہے, ابھی تک واضح کیوں نہیں ہو رہی؟
دیکھیں شفیع صاحب, سوشل میڈیا پہ جب ساجد مسیح کا بیان آیا اس کے بعد جو سول سوسائٹی ہے اور جبران ناصر جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے ایف آئی اے کی تفتیش پر سوال اٹھائے ہیں یقیناً, اور جو کلیم کیا ہے ساجد مسیح نے وہ بہت سیریس ہے اور سب اس کا جواب چاہتے ہیں. لیکن یہی سوال جب ہم ایف آئی اے حکام سے کرتے ہیں تو وہ ایک لائن میں جواب دیتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے, نہ ساجد مین ایکیوزڈ تھا, نہ ہمیں اس پہ کوئی تشدد کرنے کی ضرورت تھی, ہم نے صرف ان سے سوالات کرنے کے لیے ان کو وہاں بلایا تھا, تو ہم آخر ان پہ تشدد کیوں کریں گے.
تو آپ نے یہ کہا کہ ان کو انٹروگیشن کے لیے نہیں بلکہ صرف پوچھ گچھ کرنے کے لیے بلایا تھا, تو پوچھ گچھ اور انٹروگیشن میں کیا فرق کیا رہ گیا؟
تفتیش جو فل لینتھ کی جاتی ہے وہ انڈر اریسٹ جیسے پطرس مسیح ہیں ان سے کی گئی تھی, جو ڈاکیومنٹ بھی کی گئی تھی ان کا سارا کچھ جو ہے وہ کل عدالت میں پیش بھی کیا جائے گا, جو فورینسک ڈیٹیلز وغیرہ آئی ہیں, کیونکہ وہ مین اکیوز تھے اس لیے وہ انڈر اریسٹ تھے. تو وہاں پہ تو تشدد کے الزامات لگائے جا سکتے ہیں جو کہ انہوں نے لگائے بھی. پطرس نے 24 تاریخ کو جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو پطرس نے بھی یہ کہا کہ مجھ پہ تشدد کیا گیا, جس کے بعد جج نے کہا کہ ان کا میڈیکل کروایا جائے. میڈیکل رپورٹ میں نے دیکھی ہے اور جو رپورٹ آئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تشدد کے کوئی نشانات پطرس پہ نہیں, کے جسم پر نہیں پائے گئے اور وہ فلی ہیلدی ہیں. تو انہوں نے کیونکہ وہ انڈر اریسٹ تھے اور ان سے انٹروگیشن ہوئی تھی تو انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ مجھ پہ تشدد کیا گیا. لیکن جب ایک عام بندہ ایف آئی اے کے پاس جاتا ہے جو انوالوڈ ہوتا ہے کسی کیس میں, تو ان سے صرف پوچھ گچھ کی جاتی ہے جو کہ ہینڈ کف نہیں کیا جاتا, ان کو ڈیٹین نہیں کیا جاتا, صرف نارمل سوالات جوابات کیے جاتے ہیں.
لاہور سے یہ تھی ہماری نامہ نگار حنا سعید, اور حنا سعید سے گفتگو سے پہلے میں اپنے سامعین سے ایک معذرت کرنا چاہوں گا. صحافی اور محقق میں رابعہ محمود سے بات کر رہا تھا, نہ کہ رابعہ انم سے, میری معذرت قبول کریں. لاہور میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی حراست میں دو کزنز ساجد اور پطرس مسیح کے ساتھ ہونے والی مبینہ ناانصافی کے خلاف آج کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا. یہ احتجاج سماجی کارکنان نے منعقد کیا, جس کا مقصد حکومت سے توہین رسالت کے قوانین کو جواز بنا کر اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی مبینہ زیادتیوں کا جواب طلب کرنا تھا. کراچی سے ہماری نامہ نگار سحر بلوچ کی رپورٹ.
فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی حراست میں دو بھائیوں ساجد اور پطرس مسیح کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف آج کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا. یہ احتجاج سماجی کارکنان نے کیا, جس کا مقصد حکومت سے توہین رسالت قوانین اور اس کو جواز بنا کر اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا جواب طلب کرنا ہے. 24 فروری کو پطرس مسیح کے خلاف شاہدرہ پولیس تھانے میں ایف آئی آر کاٹی گئی. اس ایف آئی آر میں ان پر سماجی ویب سائٹ فیس بک پر گستاخانہ مواد رکھنے اور اس کی تشہیر کرنے کا الزام عائد کیا گیا. ایف آئی اے کے دفتر میں ہونے والی تفتیش کے دوران پطرس کے بھائی ساجد مسیح کو بھی بلایا گیا, جس کے کچھ دیر بعد انہوں نے بلڈنگ کے چوتھے مالے سے چھلانگ لگا دی. فیس بک پر گردش کرتی ایک ویڈیو میں ریکارڈ کیے گئے اپنے ایک بیان میں ساجد نے بتایا کہ ان کو اپنے بھائی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کا کہا گیا, جس پر انہوں نے بلڈنگ سے چھلانگ لگانے کو مناسب سمجھا. اس ویڈیو بیان کے جاری ہونے کے کچھ لمحوں بعد ہی مختلف شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی طرف سے بیانات سامنے آئے, جس میں حراست میں ہونے والے تشدد کے خلاف حکمت عملی بنانے پر زور دیا گیا. آج پریس کلب کے باہر ہونے والے احتجاج میں بھی ساجد اور پطرس کے ساتھ ہونے والے تشدد کی مذمت کی گئی. اس احتجاج میں ایڈوکیٹ اور سماجی کارکن جبران ناصر بھی شامل ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس قسم کے احتجاج ضروری ہیں تاکہ حکومت اور اداروں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے.
ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں اور ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ہم جمہوریت کے قائل ہیں, جمہوری انداز سے احتجاج اپنے ریکارڈ کر سکتے ہیں. یہ بار بار مجمع ایسی جگہ ہوتا ہے جو کہ حکومت اثر مست نہیں ہوتی, حکومت اپنا کام نہیں کرتی. کچھ بنیادی سوال اس کیس میں اٹھائے ہیں. آپ نے پطرس مسیح پہ کیس تو ڈال دیا براسمی کا, مگر تحریک لبیک رسول اللہ کے کارکنوں نے جو شاہدرہ کی مسیح بستیوں کا گھراؤ کیا, جلانے گرانے کی دھمکیاں دی, خوف و راس پیدا کیا, کیا ان پہ کوئی پرچہ کٹا؟ جنہوں نے پطرس مسیح پہ کورٹ کے احاطے میں تشدد کیا, کیا ان پہ کوئی پرچہ کٹا؟
سماجی حلقوں کی طرف سے ہونے والے احتجاج کے بعد ڈی جی ایف آئی اے بشیر احمد میمن نے تفتیشی افسران کے خلاف انکوائری کا حکم دیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساجد کی طرف سے لگائے گئے الزامات کی بھی تردید کی ہے. سحر بلوچ, بی بی سی نیوز, کراچی.
تو جو الزامات ایف آئی اے پر لگائے گئے ہیں, ایف آئی اے کی جانب سے اس کی تردید کی گئی ہے, اور باور کیا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اپنا بیان بھی جاری کرے گی. دبئی میں حکام کے بقول 54 سال کی عمر والی انڈین اداکارہ سری دیوی کی موت حادثاتی طور پر ڈوبنے سے ہوئی ہے. دبئی پولیس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ہوٹل کے غسل خانے میں بے ہوش ہونے کے بعد باتھ ٹب میں موجود پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوئیں. بی بی سی آن لائن کی رپورٹ, نصر جہاں کی زبانی.
اس سے قبل بتایا گیا تھا کہ 1980 کی دہائی میں بالی ووڈ پر راج کرنے والی سری دیوی سنیچر کی شب دبئی میں دل کا دورہ پڑنے سے چل بسی تھیں۔ سری دیوی کی ہلاکت کے حوالے سے فورنسک رپورٹ دبئی پولیس نے جاری کی ہے اور یہ رپورٹ ان کے لواحقین اور انڈین قونصل خانے کو فراہم کی گئی ہے۔ خلیجی اخبار گلف نیوز کے مطابق اس رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ سری دیوی کی لاش کی انڈیا منتقلی میں تاخیر ہو سکتی ہے، جو کہ پیر کو واپس بھیجی جانی تھی۔ خیال رہے کہ سری دیوی کی حتمی پوسٹ مارٹم رپورٹ تاحال جاری نہیں کی گئی ہے، جس میں ٹیکسولوجی کے تجربوں کے نتائج شامل ہوں گے۔ اسی رپورٹ میں واضح ہو سکے گا کہ دل کے دورے سے ہلاکت اور حادثاتی طور پر ڈوبنے کی رپورٹ کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ سری دیوی 13 اگست 1963 کو تمل ناڈو میں پیدا ہوئی تھیں اور 1978 میں انہوں نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز فلم 16 ساون سے کیا تھا۔ حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم موم ان کی 300ویں فلم تھی۔ ان کی مشہور ترین فلموں میں چاندنی، لمحے، مسٹر انڈیا، خدا گواہ، صدمہ اور نگینہ شامل ہیں۔ انہوں نے ہندی فلموں کے علاوہ جنوبی ہند میں تمل، تیلگو، ملیالم اور کنڑ زبانوں کی فلموں میں بھی کام کیا ہے۔ سری دیوی نے فلم پروڈیوسر بونی کپور سے 1996 میں شادی کی تھی اور ان کی 2 بیٹیاں خوشی اور جھانوی کپور ہیں۔ سری دیوی کو 2013 میں حکومت کی جانب سے پدم شری اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 5 بار فلم فیئر اوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں۔ انہوں نے جب 90 کی دہائی میں اپنے فلمی کریئر کو الوداع کہا تھا تو اس وقت ان کی فلمیں اچھی طرح سے نہیں چل رہی تھیں، لیکن اس طویل وقفے کے بعد جب وہ واپس آئیں تو اپنی اداکاری سے ایک بار پھر انہوں نے دھوم مچا دی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے نصر جہاں سے سنی اور جو ابھی میں نے دیکھا ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کو، تو اس وقت ہماری ویب سائٹ سری دیوی کی موت حادثاتی طور پر ڈوبنے سے ہوئی اسی خبر کے ساتھ لیڈ بھی کر رہی ہے۔ اور اب مونچھ یا مونچھوں کا موضوع، نہیں آپ کا ذہن کسی اور طرف نہیں جانا چاہیے مونچھ سن کر کے۔ انڈیا میں اگر کسی کی مونچھیں مشہور رہی ہیں تو نتھو لال کی ہیں۔ وہ ہندی فلم شرابی میں یہ کردار عہد رفتہ کے مشہور مزاحیہ فنکار مکری نے نبھایا تھا، لیکن انڈین ریلوے کے لوکو پائلٹ چاند کمار نے نتھو لال کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ چاند کمار نے اپنی مونچھوں کی کہانی ہمارے ساتھی سہیل حلیم کو سنائی، سماعت فرمائیے۔
میرا نام چاند کمار ہے، میں لوکو پائلٹ ہیڈ کوارٹر جیند دلی ڈویژن اسٹیم انجن میں 1981 میں ریل میں بھرتی ہوا تھا۔ میرے اور بھائی بھی ریل میں ڈرائیور تھے، تو میری بھی چاہت تھی کہ میں بھی اسٹیم انجن میں مطلب بھرتی ہوں، دوسری مطلب کہیں اور کیٹاگری سے لوکو میں بھرتی ہوں۔ تو میری اچھا پوری ہوئی، ریل نے مطلب کری، میرے کو بھی اسٹیم میں رکھا گیا اور میں ڈیزل چلاتا ہوں۔ ڈیزل کے بعد جب کبھی اسٹیم انجن کے لیے بلاتے ہیں تو میں اسٹیم انجن چلاتا ہوں۔ یہاں جب بھی کوئی مومنٹ ہوتی ہے، کوئی فلم بنتی ہے، اس کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے یہاں پر اسٹیم انجن چلانے کے لیے، تو ہم آتے ہیں۔ ویسے ہم ڈیزل کا ورکنگ کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں یہاں دیکھنے ہمیں، اور ایک سے ایک مطلب کوئی ہیرو بھی آتا ہے، ہم سے سیلفی لیتا ہے، کوئی دوسرے بھی لیتے ہیں سیلفی لیتے ہیں، تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے۔ کوئی بھائی اسٹیم انجن ہے جو لوکو پائلٹ، انڈین لوکو پائلٹ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہوں گے۔ بھائی ودیشی لوگ بھی آتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں ہمیں کہ ابھی مطلب دھروہر ہے یہاں اپنے انڈیا کی، اور یہ دلی ڈویژن کا نام روشن ہو رہا ہے کہ ابھی اسٹیم سڈ یہاں ریواڑی سڈ میں ہے۔ یہ لوگ جو میری سیلفی لیتے ہیں اس میں بھی ایک راز ہے، کیونکہ میری مونچھیں شاید لوکو پائلٹ کی اتنی لمبی کسی کی نہیں ہوگی۔ میری 8-9 سال میں یہ 5 فٹ سے اوپر ہے، اتنی لمبی مونچھ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میں کھول کے دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ ہاتھوں سے بھی لمبی ہو جائے گی، میرے ہاتھ ہوں گے جتنے، اس سے بھی لمبی جائے گی۔ یہ دیکھیے، یہ میری مونچھوں کا راج ہے۔ جو لوگ آتے ہیں سیلفی لیتے ہیں، یہ میری مونچھوں کے حساب سے ہی لیتے ہیں۔ دیکھیے، ہر چیز کی اپنے آپ مینٹیننس تو کرنی پڑتی ہے۔ اب جیسے کولے کی انجن کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے، اس کو بھی چاہیے تیل، پانی چاہیے، کولا چاہیے، اور اپنا اس کا جو کاری ہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کا کوئی مینٹیننس ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک کرنی پڑتی ہے۔ تو اب میری بھی مونچھوں کی اسی طرح مینٹیننس کرنی پڑتی ہے، اس میں تیل لگانا پڑتا ہے، مالش کرنی پڑتی ہے۔ اس کا لکوڈ بنا رکھا میں نے نیمبو، کالی مرچ، دیسی گھی کا، اس سے مالش کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس کو باندھ کر مطلب جوت بتی، ناشتہ پانی کرتا ہوں، تب جا کے اپنی ڈیوٹی بھی کرتا ہوں۔ فلم میں تھی جو مجھے نتھو لال کے نام سے مشہور تھی، لیکن میری لوکو پائلٹ کے نام سے مشہور ہے چاند کمار لوکو پائلٹ مونچھوں والا۔ وہ نتھو لال تھا، صرف مونچھیں چھوٹی چھوٹی لے کے گھومتا تھا۔ ہم نے نتھو لال کو فیل کر رکھا، ہماری جو مونچھ ہے اس کی 20 مونچھ بنے گی، اتنی بڑی مونچھ ہماری۔
تو اب آ گیا ہوگا راز سمجھ میں کہ چاند کمار کے ساتھ سیلفی لینا لوگ کیوں پسند کرتے ہیں. جواب کیا پھر جتاؤں؟ جواب ہے مونچھ.
پاکستان میں بہت کم خواتین اپنی خود کی گاڑی رکھنے یا چلانے کی استطاعت رکھتی ہیں, اس لیے ایک بڑی تعداد بسوں اور رکشوں کا استعمال کرتی ہے. لیکن اب ملک میں گنتی کی خواتین معاشرتی روایات کو چیلنج کرتے ہوئے موٹر سائیکل چلا رہی ہیں. بی بی سی اردو اس پورے ہفتے پاکستانی خواتین بائکرز کی کہانیاں پیش کر رہا ہے, جنہوں نے موٹر بائک کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے استعمال کیا ہے. ان کہانیوں کو آپ بی بی سی اردو کے ٹی وی اور ریڈیو پروگرامز میں دیکھ اور سن سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ سیریز کو بی بی سی اردو کی ویب سائٹ, فیس بک, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں. ہیش ٹیگ ہے بی بی سی اردو ویمن بائکرز. سیریز فالو ضرور کیجیے گا.
پاکستان سپر لیگ کے سیزن 3 میں بھی صوبہ بلوچستان سے کرکٹ کے کھلاڑیوں کی نمائندگی کہیے نہ ہونے کے برابر ہے. پی ایس ایل میں شامل ٹیموں میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اگرچہ کوئٹہ شہر کے نام سے منسوب ہیں, لیکن اس میں کوئٹہ سے صرف ایک کھلاڑی ہے, لیکن ان کو بھی ابھی تک نہیں کھلایا گیا, جس پر کوئٹہ کے کھلاڑیوں نے مایوسی کا اظہار کیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
پاکستان سپر لیگ کے دو سابق سیزنوں کی طرح روا سیزن میں بھی بلوچستان سے کرکٹ کے کھلاڑیوں کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے, مگر اس کے باوجود یہاں کے مقامی گلوکاروں نے کوئٹہ سے منسوب ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے اپنے طور پر گیت بھی بنائے ہیں. چونکہ کوئٹہ شہر میں کھیل کے مناسب میدان نہیں, جس کی وجہ سے ایوب اسٹیڈیم کے پارکنگ کے مقامات پر کرکٹ کے کھلاڑیوں کا جمع غفی رہتا ہے. یہاں کھیلنے والے کھلاڑی پی ایس ایل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی پہلی کامیابی پر خوش تو ہیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے پی ایس ایل بالخصوص کوئٹہ گلیڈیٹرز میں یہاں کی مناسب نمائندگی نہ ہونے پر ناخوش ہیں.
کوئٹہ گلیڈیٹر کو ہم چاہیں گے کہ فائنل تک آئے.
میں کوئٹہ کا ہوں, یہاں پہ تھوڑا سا ہم لوگوں کے پلیئر نہیں ہے.
ادھر ہم لوگ آتے اپنے آپ کو ادھر منواتے ہیں, اکیڈمیز میں جاتے ہیں, لیکن پھر بھی کوئٹہ سے لڑکوں کو سلیکٹ نہ کرنا انصافی کی بات.
کوئٹہ گلیڈیٹرز میں کوئٹہ سے صرف ایک کھلاڑی جنید فاروق شامل ہے, تاہم ان کو بھی ابھی تک کھیلنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا. کوئٹہ کے کھلاڑیوں کی طرح ان کے والد اور بھائی نے انہیں موقع دینے کی خواہش کا اظہار کیا.
پیغام یہی ہے کہ محنت تو انشاءاللہ اس نے بہت کی ہے, تو ان کی مینجمنٹ سے بھی انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ اس کو موقع ملے گا اور یہ ہائی پرفارمنس انشاءاللہ ہائی پرفارمنس دیں گے.
جس میچ میں بھی ان کو موقع دیا گیا تو وہ اپنی اچھی پرفارمنس دکھائیں.
کوئٹہ کے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ دیگر ٹیمیں اپنے علاقوں سے باصلاحیت کھلاڑیوں کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر کیمپس منعقد کرتی ہیں, مگر کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے کھلاڑیوں کی تلاش کے لیے ایسے اقدامات بہت زیادہ نظر نہیں آتے, جس کی وجہ سے بلوچستان سے باصلاحیت کھلاڑی سامنے نہیں آتے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب پی ایس ایل 3 کا میدان, اور وہاں پر موجود عبدالرشید شکور. عبدالرشید شکور, ایک منٹ ہے, کہاں ہیں آپ, کیا ہو رہا ہے, آج کی تفصیل ہے کیا؟
جی میں اس وقت وہیں دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں موجود ہوں. پاکستان سپر لیگ کا آج 8th میچ اب سے کچھ دیر کے بعد شروع ہونے والا ہے. کراچی کنگز نے لاہور قلندر کے خلاف ٹاس جیتا ہے اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. کراچی کنگز کی ٹیم آج اپنا 3rd میچ کھیل رہی ہے, اور اس سے پہلے اس نے جو اپنے میچ جو کھیلے تھے وہ دونوں جیتے تھے. اس کے برعکس لاہور قلندر کی حالت جو ہے وہ بہت ہی مایوس کن ہے, اس کی کارکردگی کی وہ اب تک اپنے دونوں میچ ہار چکی ہے. اور اب یہ وہ ٹیم ہے جو ٹیلنٹ کی تلاش اور سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے, لیکن دونوں میچوں پر اس کی جو میدان میں کارکردگی ہے وہ بڑی مایوس کن رہی ہے. تو کھلاڑی اس وقت میدان میں داخل ہو رہے ہیں. کراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم نے ٹاس جیتا ہے اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے.
واہ, آپ نے تو 10 سیکنڈ اور بھی بچا دیے میرے لیے. عبدالرشید شکور, پی ایس ایل 3 کا احوال بتانے کا, آج کا اور اب تک بتاتے رہنے کا شکریہ. یہاں سربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں عنبر خیری, پروڈیوسر سلیم قاضی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, اور لندن سے جے مگانی. میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے.
روسی صدر نے شام میں باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوطہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر روزانہ 5 گھنٹے کی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. اس سے قبل اقوام متحدہ فوری عارضی جنگ بندی پہ زور دے چکا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سربراہ زید راد الحسین نے نسل پرستی پر مبنی گفتگو کرنے پر چند یورپی رہنماؤں کی مذمت کی ہے, جس کے بعد ہنگری نے ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. سعودی عرب میں پہلی بار خواتین کو بھی فوج میں شمولیت کا موقع دیا جا رہا ہے. یورپی یونین میانمار میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے فوجی جنرلوں کے خلاف پابندیاں لگانے کی تیاری کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے پابندیوں کے لیے برما کے عسکری حکام کے ناموں کی فہرست طلب کر لی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.